السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جو پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی سوال تو نہیں آپ کے ذہن میں کچھ؟ کیونکہ گنجائش نہیں ملتی تھی ٹائم کی، تو کچھ پوچھنا ہو مزید؟ جی دیکھیں، اس میں سعودی عرب نے ایک دنیا بھر کے علماء کی ایک لجنہ یعنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، تو بڑے بڑے ایشوز جو ہیں جب وہ آتے ہیں ان کے سامنے دنیا بھر سے، افریقہ سے بھی اور مڈل ایسٹ سے بھی اور ہمارے ہاں سے بھی، فار ایسٹ سے بھی، نارتھ امریکہ سے بھی، جو بھی ان کے پاس ایشوز ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں ان علماء کو. تو کوئی اہم ایشو ہوگا تو اس پہ پھر وہ دو چار ایسی ایشوز کو اکٹھا کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان سب علماء کو بلاتے ہیں، اور اس میں ایکسپرٹس بھی ہیں، ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں جو اسلامی ذہن کے ہیں، ان کو بھی بلاتے ہیں. ان میں فقہا بھی ہوتے ہیں، محدثین بھی ہوتے ہیں، مفسرین بھی ہوتے ہیں، اصولی بھی ہوتے ہیں. تو یہ پھر بیٹھ کے کسی ایک فیصلے پہ جب عمل کرتے ہیں اور اجماع کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے وہ مان لینا چاہیے، وہ مان لینا چاہیے. ہمارے ہاں بھی اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی، گورنمنٹ نے بنائی ہے نا، تو اس اسلامی نظریاتی کونسل کو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہاں ملک میں جو مختلف مسالک ہیں ان سب کے علماء کو بلا کے یہ مل بیٹھ کے کوئی اس کا حل نکالتے، مگر یہاں دیکھا یہ گیا کہ امپوز کیا جاتا ہے، اور اس میں اگر کوئی تھوڑی سی رائے کو مخالف دے دے تو اس پہ بڑا غصہ کیا جاتا ہے، بہت غصہ کیا جاتا ہے. کسی بھی اسلامی مسئلے کے حل کا یہ طریقہ نہیں ہے جیسے کہ ہمارے ہاں نظریاتی کونسل کے اجلاس میں ہوتا ہے. بڑے بڑے سمجھدار لوگ جو ہے نا، وہ اگر تھوڑی سی ایشو ایسا گرم ہو جائے، ہاٹ ٹاپک ہو جائے، تو پھر اس وقت ان کی منہ میں جھاگ ہوتی ہے اور آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، چہرہ پھول جاتا ہے، اور جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی بس وہ ایک قسم کا ایک فتویٰ ہوتا ہے کہ آپ یہ ہیں. تو یہ اتنے کھلے دل کے ساتھ جو بیٹھنا ہے یہ بڑا ضروری ہے علماء کے لیے. دوسرے کی رائے کو بندہ سنے، احترام دے، اگر وہ دلیل دے رہا ہے تو مان لے. تو یہاں وہ مزاج نہیں ہمارے ہاں، وہ اسلامی نظریاتی کونسل نہیں رہی، وہ مذہبی نظریاتی کونسل بن گئی ہے. تو اجماع جو ہے اسی صورت میں ہی ہوگا. ہمارا ملک اگر چاہے تو حکومت کوئی ایسا قانون بنا لے جس میں بڑی شدت کے ساتھ ایسے ہی علماء کا انتخاب ہو جو ذرا معتدل ہوں، جو سب کو پڑھے ہوئے ہوں، سب کے بارے میں جانتے ہوں اور سب کا احترام بھی کرنا جانتے ہوں. تو ایسے لوگ جو ہے نا، اگر نظریاتی کونسل ان کی بن جائے تو وہ شاید مفید ثابت ہو، ورنہ ویسے نہیں. جب سے بنی ہے کوئی اس کی ویلیو ہی نہیں رہی. اب تو جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں وہ فیصلے بھی ناقابل عمل تھے یا ناقابل امپلیمنٹ تھے، امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے وہ، تو اس لیے وہ پڑے ہیں. اور نظریاتی کونسل یہ کہتی ہے ہم نے جو فیصلے کیے ہیں آج تک ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہی ہے. تو بہرحال یہی طریقہ ہے کہ علماء دنیا بھر سے اکٹھے کیے جائیں، ایشوز کو لایا جائے جو کرنٹ ایشوز ہوں، تو ان پہ بیٹھ کے وہ ڈسکس کریں اور اس کا ایک حل نکال کے لوگوں کو بتائیں جس پہ سب ایگری کر جائیں. یہ طریقہ ہے. وہ ایشوز بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ بہت سے جو ایگریڈ ایشوز ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے، ہم ان کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی تاویل کرتے ہیں، کوئی معنی اور طرف لے جاتے ہیں، مفہوم اس کو اور بنا دیتے ہیں. المیہ تو یہ ہے. تو ایسے بہرحال صورتحال میں یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، مگر عمل کی ضرورت جب پیش آتی ہے تو کیا واقعی ہم اس پہ چل نکلتے ہیں؟ وہاں بڑا مشکل لگتا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ بڑا سٹرکٹ ہے، کوئی اس میں لچک نہیں ہے. یہ شاید تعلیم کا اثر ہے جو ہم لے چکے ہوتے ہیں، مختلف تھاٹس کو اپنا چکے ہوتے ہیں اور مختلف کتابیں پڑھ کے اس کا اثر ہم اپنے اوپر لے چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بڑے سٹرکٹ ہو جاتے ہیں. اور ہمارے لیے بس علم ہے تو وہی، دوسرا کچھ لائے تو وہ اندھیرا ہے. اس میں ہم خود بھی اندھیرے میں ہوتے ہیں، ہمیں وہ علم اچھا بھی نہیں لگتا. جی کوئی اور سوال؟ چلیے پھر پڑھتے ہیں. کل ہم نے سنت کے بارے میں پڑھا تھا کہ سنت کی تعریف کیا ہے، اور علماء اصول کے ہاں سنت کو کیا سمجھا جاتا ہے. تو آج دیکھتے ہیں 70 پیج پہ علماء فقہ کے نزدیک جو سنت ہے اس کی تعریف کیا ہے. یہ ساری ملتی جلتی ہے, بہرحال ہر ایک کا اپنے اپنے کمنٹس تھے جو لکھے گئے ہیں یہاں, لیکن اہم مطلب یہی ہے کہ جو عربی میں لکھا ہے ما یصاب فاعلہ ولا يعاقب تارکہ, یعنی ایسا عمل کہ کرنے والا اگر وہ کرے تو اس پر اس کو ثواب مل جائے, اور اگر چھوڑ دے تو اس پر اس کی کوئی سزا نہ ہو, اس کو کہتے ہیں سنت. ٹھیک ہے. دوسرا مطلب یہ بھی کیا کہ ما دل علیہ الشرع من غیر افتراد ولا وجوب, کہ شریعت نے اس کے بارے میں ہمیں آگاہی تو دی ہو کہ یہ عمل کیجئے, مگر آگاہی دیتے وقت یہ نہ کہا ہو کہ یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. تو یہی چیز آگے دیکھیں تو ما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحکم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم ثابت ہو لیکن ولم یکن فرضا او واجبا, مگر وہ فرض نہ ہو اور واجب نہ ہو, تو اس کو سنت کہا گیا ہے. یہ فقہی سنت بھی کہتے ہیں اس کو, فقہی سنت. جو میں نے بتایا تھا ایک فرض ہوتا ہے, زہر کے فرض ہوتے ہیں, اس کے آگے پیچھے سنتیں ہوتی ہیں, تو وہ سنتیں جو ہیں فرض کے مقابل میں ہیں تو اس لیے اس کو سنت کہہ دیتے ہیں, تو یہ فقہی سنت ہوتی ہے. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سنت کی فقہا نے دو قسمیں بتائی ہیں. ایک قسم کیا ہے؟ سنت موقدہ, دوسری غیر موقدہ. سنت موقدہ وہ ہے, وہ سنت جس پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی تاکید کی ہے کہ کرو اس کو, اور غیر موقدہ وہ ہے جس پہ نبی علیہ السلام نے کبھی کبھی اس پہ کیا ہے لیکن اکثر چھوڑ دیا اس کو. تو یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں بھی ہمیں فرق کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اس مفہوم کو. مگر ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے سنت غیر موقدہ کو سنت موقدہ بنا دیا اور سنت موقدہ کو غیر موقدہ بنا دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقے درست نہیں ہیں, حامل ہیں سنت کے پر عمل کرنے کے ہم دعوے کرتے ہیں, مگر جب سنت پہ عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو اور اس کو غیر موقع بنا لیتے ہیں. مزے فرض پڑھ لینا, سنتوں کو چھوڑ دینا, یہ طریقہ ٹھیک نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو بندہ 12 رکعتیں یا 10 رکعتیں ان 5 فرضوں کے آگے پیچھے پڑھے گا دن میں, کیا ثواب ہے اس کو؟ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو یہ اتنا بڑا ثواب ہے, مگر ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ فرضوں میں کوئی ادائیگی کے دوران کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, تو وہ کوتاہیاں انہی سنتوں سے اللہ تعالی دور کر دیتا ہے. پھر اگر سنتوں سے دور نہ ہو تو نفلوں سے دور ہو جاتی ہیں, کیونکہ نوافل جو ہیں یہ بھی بہت بڑا سبب ہیں ہماری عبادات میں جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات سمجھائی تھی سیدنا بلال کو, دوسرے صحابہ کرام کو, کہ یہ چیزیں نہ چھوڑنا, یہ سنتیں ان کو نہ چھوڑنا. جیسے وہ کون سے صحابی تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وضو کرا رہے تھے, تو آپ نے ان سے پوچھا مانگو کچھ, ضرورت ہے تو بتاؤ. کہنے لگا کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, وہ جنت کی بات ہے, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, تم ضرورت مند ہو, کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ. کہتے نہیں بس یہ. تو آپ نے فرمایا اچھا, اعینی علی کثرت السجود, پھر ایسا کرو اس سلسلے میں میری مدد کرو تاکہ کل کو تم جنت میں بھی جاؤ اور میرے ساتھ رہ سکو. وہ مدد یہ ہے کہ تم کثرت السجود کرو, خوب سجدے کرو, یعنی خوب نوافل پڑھو. تو یہ خوب نوافل انسان کو کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ تو ہم تو صرف فرضوں کو اگر اہمیت دے دیں اور سنت موقدہ اور نوافل کو ہم یہ سمجھیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. تو ایسی سنت موقدہ بہت سی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پر بڑی تاکید سے عمل کیا ہے, اکثر و بیشتر عمل کیا ہے, کبھی کبھی چھوڑا ہے. اب نماز ہے سر ننگے پڑھنا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مردوں کی میں بات کر رہا ہوں, عورتوں کی نہیں کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر پہ کپڑا رکھ کے نماز پڑھی ہے, ایک آدھ دفعہ آپ نے چھوڑی, ایک آدھ دفعہ. اب جو ایک آدھ دفعہ چھوڑی وہ کون سا عمل ہے؟ سنت موقدہ ہے, غیر موقدہ ہے. اب دیکھیں یہاں غیر موقعدہ کو ہم نے مقام دے دیا کیا، سنت موقعدہ کا، یعنی ہم بغیر کپڑے کے نماز پڑھنے کے زیادہ عادی ہیں بنسبت کپڑا سر پہ رکھنے کے. لڑکے ہیں، آدمی ہیں، بےچارے بال بناتے ہیں، کنگھیاں کرتے ہیں، بالوں سے یہ کپڑا رکھنے سے، ٹوپی پہننے سے بندہ بڑا عجیب لگتا ہے، رومال باندھنے سے بڑا بندہ عجیب لگتا ہے، پٹکا باندھنے سے بڑا عجیب لگتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کی اہمیت نہیں رہی، جبکہ سنت بڑی اہم ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، دوسرے کام کرتے ہیں. تو بہرحال یہی فقہی سنت کو آپ نے اسی نظر سے دیکھنا ہے کہ فرض کے مقابلے میں جو سنت ہے، فقہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت. یہ وہ نہیں ہے قرآن و سنت، یا قرآن سنت اجماع اور قیاس والا معنی نہیں ہے، یہاں تیسرا معنی ہے. یہاں کیا معنی ہے؟ کہ فرض، جو فرض ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ہم جو سنتیں آگے پیچھے پڑھتے ہیں وہ مراد ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں ہم بڑا دھوکہ کھا جاتے ہیں بعض اوقات. لوگ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے نا، چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں، فرض تو پورا کریں. ہر شے سنت نہیں ہے، بلکہ ہر شے فرض بن جاتی ہے سنت اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرے تو. سنت تو بہت کچھ دیتی ہے ہمیں، سنت پوری شریعت دے رہی ہے، سنت فرض بھی دے رہی ہے، عقیدہ بھی دے رہی ہے، سنت اسی طرح چھوٹا موٹا عمل بھی دے رہی ہے. سنت کا بڑا وسیع معنی ہے. تو ہر ایک فیلڈ نے اگر اپنا اپنا معنی لے لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر سنت کو سنت ہی کہہ کے معمولی سمجھیں. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ سنت جو مؤکدہ ہے یا سنت جو ہے، یہ اگر فقہاء کرام کو دیکھیں تو انہوں نے ہمارے جتنے بھی شرعی اعمال ہیں ان کی کچھ تقسیم کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ پانچ قسم کے احکام ہیں یا اعمال ہیں جو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اس پر عمل کرو، اور وہ پانچ یوں بنتے ہیں: ایک فرض ہے، اور دوسرا سنت ہے، تیسرا حرام ہے، چوتھا مکروہ ہے، اور پانچواں مباح ہے. یہ ساری شریعت سے جو عمل ملتے ہیں ہمیں کرنے یا نہ کرنے کے، وہی پانچ قسم کے ملتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو فرض کے مقابلے میں وہ جو سنت لاتے ہیں وہ یہی ہے. سنت کا معنی یہی ہے کہ جو سب کرے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی سزا شریعت نے تجویز نہیں کی. لیکن فرض ایسی چیز ہے جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی، بلکہ بعض اوقات وہ دین سے بھی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو احکام خمسہ ان کو کہتے ہیں، یہ پانچ قسم کے جو احکام ہیں ان کو دیکھ لیں. پہلا فرض ہے، پھر سنت ہے، پھر سنت کی قسمیں ہیں، پھر مباح، مکروہ اور حرام ہے. یہ سب چیزیں غالباً آپ نے پہلے پڑھی ہوں گی، پڑھی ہے نا. پھر حدیث و سنت میں فرق کو دیکھی اور ان کا آپس کا تعلق، یہ بحث بتا چکا ہوں. عقیدہ کے اعتبار سے قرآن کریم بھی سنت میں شامل ہے، جو حدیث ہی کے ذریعے ہمیں ملا ہے. آپ نے فرمایا تو ہم نے مانا. آپ نے فرمایا نا مجھ پر قرآن اترا ہے، تو پہلے آپ کی اس بات کو مانیں گے تو پھر قرآن کو تسلیم کریں گے نا، ہے نا. کوئی آپ نے یہ تو نہیں کہا یہ قرآن ہے لو اس کو، بلکہ اس سے پہلے آپ نے ضرور کہا ہوگا کہ اللہ نے مجھ پر یہ قرآن اتارا ہے، یہ کلام ہے اللہ کا ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں. تو یہ جو آپ سنانے سے پہلے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ سنت ہے، تو اس کی اہمیت کم نہیں ہے. تو جب اس کو مانیں گے تب جا کے ہم قرآن کو مانیں گے. اگر آپ کی بات نہیں مان رہے تو قرآن کو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اس لیے عموماً محدثین حدیث و سنت کو مترادف سمجھتے ہیں، مگر صحیح بات یہ کہ ان میں عموم اور خصوص کا فرق ہے. ایک شے عام ہے، دوسری خاص ہے. یعنی حدیث عام ہے اور سنت خاص. ٹھیک ہے؟ حدیث عام ہے، ایک حدیث ہے، من سلم المسلمون من لسانی و یدیہ، یہ حدیث ہے. اب اس سے جو مسئلے نکلیں گے وہ سنت، وہ خاص خاص چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے؟ اسی لیے علوم نبوت کے لیے حدیث و سنت کا استعمال عام ہے. یعنی نبی علیہ السلام سے ریلیٹڈ جتنے بھی علوم ہیں، آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ کیا، آپ کی اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے، تو وہ سب جتنے بھی علوم، سیرت ہو، حدیث ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اپنے جو سنائے ہوئے وہ واقعات ہیں جو آپ نے بنو اسرائیل کے سنائے یا پچھلے لوگوں کے سنائے، یہ سب، اور پھر آپ پر وہی نازل ہوتی، آپ اس کو کیسے ریسیو کرتے، جبریل امین کا آپ کے پاس آنا جانا، یہ جتنا کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں ان سب سے ریلیٹڈ جو بھی علم ملتا ہے اس کے لیے ہم حدیث اور سنت کا استعمال کرتے ہیں. اس لیے محدثین و متکلمین کے ہاں جب بھی حدیث یا سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات ہوتے ہیں. اس مفہوم کے علاوہ کسی اور طرف ذہن جاتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، سنت کا تعلق آپ کے قول، فعل اور تقریر سے ہوتا ہے، جس میں آپ کی عادات بھی شامل ہے. افعال جو ہیں وہ عادات ہی ہوتی ہیں نا. عادات مثلا کیا ہیں؟ مسواک کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، پہننا دائیں طرف سے ہے، اتارنا بائیں طرف سے ہے. اسی طرح عادات یہ بھی ہیں کہ آپ لوگوں سے ملتے تھے اور ان کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے، انہیں نصیحت کرتے تھے. یہ عادات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عام ملتی ہیں اور یہ سب سنت میں شامل ہوتی ہیں. یہ عادت نہ سمجھیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دور میں جوتے پہنتے تھے اس طرح کے کھڑاویں، تو لہذا یہ عادت ہے تو ہم بھی یہی پہنیں. یہ سنت نہیں، یہ بس یہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس دور کی جو ایجاد تھی اس کا استعمال نبی علیہ السلام نے کیا ہے بس. اب اس کو یہ کہیں یہ بھی سنت ہے، آج کے دور میں کہیں یہ عادت تھی نبی علیہ السلام کی تو اس کو بھی سنت کہیے، یہ غلط مفہوم ہے. ٹھیک ہے نا، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں رہے وہ آپ کی ہائٹ کے برابر چھت ہوتی تھی یا اس سے ذرا تھوڑی سی اوپر، اور دو بندے اس میں لیٹ سکتے تھے. گھر میں ایک چیز اور رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کچا سا مکان ہوتا تھا. تو آپ اب یہ نہ کہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، عادت ہے. نہیں بھائی، یہ عادت یہ نہیں ہوتی، یہ تو ایک رہن سہن کا، ایک اس دور کا ایک طریقہ تھا، جو اس دور کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی یا طریقہ کار تھا وہ نبی علیہ السلام نے اپنایا. لیکن کیا آپ نے اس سے منع کیا ہے کہ مزید آگے نہ بڑھیں؟ کیا صحابہ کرام نے مختلف علاقوں میں جا کے جو فتوحات کی ہیں اور ان کو نئی نئی چیزیں ملی ہیں ان کا استعمال صحابہ نے نہیں کیا؟ تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا، اس کو بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اگر سنت کا یہ مفہوم ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس عادت کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی سنت بنائیے. آپ چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، آپ بھی چھوٹے سے گھر میں رہیں. آپ زمین پہ سوتے تھے، آپ بھی سو جائیں. آپ کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا ہوتا تھا، آپ اس پہ سوئیں. یہ اس دور کا لیٹسٹ جو میٹیریل تھا جو مکہ میں یا مدینہ میں اویلیبل تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا جو سہولت آپ کو ہو سکتی تھی. کیا ایسا نہیں ہوا کہ مختلف بادشاہوں نے آپ کو جب تحفے بھیجے ہیں تو آپ نے وہ قبول نہیں کیے؟ اور ان تحفوں میں اچھے کپڑے ہوتے تھے تو آپ وہ خود بھی پہنتے تھے. صحابہ جب کہتے کہ بھئی یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ مجھے دے دیں تو وہ دے دیتے تھے، چلو بھائی تم پہن لو. تو کوئی ایسی بری چیز تو نہیں ہے یہ. تو نئے حالات جب بنتے ہیں اور نئی نئی چیزیں آتی ہیں تو اس کو سنت کے ساتھ جوڑ لینا یہ بہانہ ہے سنت پر عمل نہ کرنے کا. ہاں، جو آپ کی عادات تھیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ عمل ہے اس کو یوں کرو، یا آپ کرتے تھے اور اس کے کچھ فائدے بتاتے تھے تو وہ کر لینا چاہیے. آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی نا کہ آپ انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے کھانے کے بعد، آپ بھی چاٹیے. تو ہم بھی چاٹیں گے، کیا ہے؟ اچھا، اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے، خود نہیں چاٹتے تھے تو بچوں کو چٹوا دیتے تھے، تو آپ چٹوائیے نا دوسروں کو. بھائی یہ بات جو ہے نا، آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول کیوں چاٹتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کھانا جو انگلیوں کو لگ جاتا ہے، ہو سکتا ہے جو سارا کھانا کھایا اس کی برکت یہی ہو، اس کو ضائع نہیں کرنا. ہو سکتا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہو جو تم چاٹو گے وہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ کا رزق ہے دیا ہوا، اس کو جب چاٹو گے تو اس کی قدر بھی ہوگی، اور اللہ نے اس کے اندر اگر برکت رکھی تو وہ پیٹ میں جا کے تمہارے سارے کھانے کو تمہارے جسم کا ایک جز بنا دے. تو یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اچھا جی، آپ میری انگلیاں چاٹ لیں ذرا. تو یہ بہرحال فرق جو ہے نا ہمیں ضرور کرنا ہے. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو عام بندوں کے، عقل مند لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم ان اعمال کو سنت سمجھ کے کیوں کرتے ہیں، اور آپ کی عادات ہمارے لیے اچھی کیوں ہیں، اور ان کے کیا کیا فائدے ہیں. ٹھیک ہے، کیا یہ عمل اچھا ہے؟ جس دور میں آپ سوچیں، جس دور میں بھوک ہو، کھانا عام نہ ہو، خوراک عام نہ ہو، وہاں کچھ پکے اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ یہ ضائع نہ ہو، کیا یہ عادت اچھی ہے؟ یا یہ عادت اچھی ہے کہ آج کے دور میں کھانا وافر ہے، بہت کچھ ہے، فضول خرچے بھی بہت ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اس کے بعد بچتا ہے تو غریبوں کا نہیں دیتے بلکہ پھینک دیتے ہیں کوڑے کرکٹ میں، مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے. یہ ناشکری کی مثالیں ہیں جو ہمارے اندر عام ہیں. وہ ایک شکر کی مثال ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دی، فرمایا، مگر ہم اس کا مذاق اڑائیں. پھر صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال و افعال گو کتب حدیث میں موجود نہیں، انہیں سنت نہیں کہا جاتا بلکہ اثر، موقوف، مقطوع یا خبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں صحابی کا ایک اثر ملتا ہے، کوئی عمل ہو یا ان کی کوئی قول ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں محدثین کے صحابی کا کوئی اثر ملتا ہے. اثر کا مطلب کوئی نشان. مثال کے طور پر وتر میں رکوع کے بعد جب دعائے قنوت میں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس اس کے اٹھانے کی؟ کسی نے پڑھی ہے؟ بتائیں بھائی، آپ روزانہ دعا کرتی ہیں کہ نہیں؟ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھاتی ہیں کہ نہیں؟ بغیر دلیل کے کرتی ہیں؟ کوئی دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس. اور جو لوگ بجائے ہاتھ اٹھانے کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو دیکھا جائے تو دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک اثر ملتا ہے اثر، اور اثر یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتے تھے، یہی دعا قنوت. یہ اثر کہیں نہیں ملتا کہ رکوع کے بعد دعا قنوت کے لیے ہاتھ باندھ کے دعا مانگی جائے، یہ اثر ہی نہیں ملتا. حدیث تو نہیں ملتی، اثر ہی نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر جب ملتا ہے تو پھر اس کو محدثین ریلیٹ کرتے ہیں آپ کی ان دعاؤں کے ساتھ کہ جب کبھی بھی آپ دعا مانگتے تھے تو آپ دونوں ہاتھوں کو یوں اٹھاتے تھے. تو جب کبھی میں، یہ بھی موقع ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، دعا ہے. تو کہتے ہیں حضرت ابن عمر نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، تو وہ ان کا اثر ملتا ہے تو کافی ہے. لیکن ہاتھ باندھ کے دعا مانگنے کا کوئی اثر نہیں ملتا، کوئی حدیث نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو اس کو اثر کہتے ہیں، اس کو سنت نہیں کہیں گے. ہاں، سنت کو جوڑیں گے وہاں جا کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر و بیشتر جب دعائیں مانگتے تھے تو آپ رفع یدیہ فی الدعاء، آپ اپنا دونوں ہاتھوں کو دعا میں اٹھاتے تھے. بے شمار حدیثیں ہیں کہ آپ دعا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور دعا کرتے تھے. پھر موقوف یہی ہے کہ سند چلتے چلتے صحابی پہ آ کے رک گئی، اور پھر آگے صحابی کا کوئی قول، اس کا عمل کوئی ثابت ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ موقوف ہے، اس کو سنت نہیں کہتے، موقوف کہتے ہیں. پھر یہی حال مقتوع کا ہے کہ سند چلتے چلتے تابی پہ آ کے رک جائے اور تابی کوئی بات کہے یا کوئی اس کا عمل وہاں بیان کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ مقتوع ہے. ٹھیک ہے، یا پھر خبر کہہ دیتے ہیں مگر سنت نہیں کہتے. سنت کا لفظ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے. واقعی ہم نے یہ جو پڑھا ہے سنت الخلفاء راشدین، یہ آگے آئے گا شاید، تو یہ سنت الخلفاء راشدین جو ہے اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ خلفاء راشدین کا وہ طریقہ جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لیا یا ڈیڈیوس کیا. ٹھیک ہے نا، اور وہ طریقہ سارے جو خلفاء راشدین ہیں انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہو، ایگری کیا ہو. سمجھ آ رہی ہے نا، کسی انڈیویجول کا، ایک خلیفہ کا اگر کوئی طریقہ ہے اور باقیوں نے اس کو استعمال نہیں کیا تو وہ سنت الخلفاء راشدین ہی ہوگی. وہ صرف اسی خلیفہ کا اپنا ایک طریقہ ہوگا جس کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. کوئی مثال یاد ہے آپ کو؟ لڑائیاں ہوتی ہیں اس پہ، اختلاف ہوتا ہے بہت. نہیں، یہ تو سنت سے ثابت ہے. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اگر موتا امام مالک کو پڑھیں تو موتا امام مالک میں حضرت عمر کا یہ باقاعدہ حکم ملتا ہے کہ انہوں نے تمیم الداری اور ابی بن کعب جو اب اس دور کے بہت بڑے قاری تھے حافظ قرآن تھے ان دونوں کو آپ نے حکم دیا کہ تم اپنے اپنے علاقوں میں کہ مسجد نبوی میں اور ایک اور مسجد میں لوگوں کو با جماعت نماز تراوی پڑھاؤ اور آٹھ پڑھاؤ، یہ لکھا ہے. مگر لوگ اس طرف نہیں جاتے، وہ جاتے ہیں دوسری طرف، وہ دوسری طرف نہیں، وہ کمزور روایات ہیں. یہ روایت موتا امام مالک کی ہے، یہ ان کی روایت ہے اور جو قریب ترین ہے. اور پھر حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی رمضان غیر رمضان میں رات کی جو عبادت ہوتی تھی وہ گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، آٹھ راوی ہوتی تھی، آٹھ قیام ہوتے تو تین وتر ہوتے تھے، اور کبھی نو کا بھی ذکر کیا ہے، کبھی تیرہ کا بھی ذکر کیا ہے. تو آٹھ ہوتے تھے، باقی آپ کے وتر ہوتے تھے. لیکن میں اور بات کر رہا ہوں، طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق کا، کہ کوئی بندہ اگر بیوی کو کھڑے کھڑے تین طلاقیں دے دیتا تو حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نبی علیہ السلام کے دور میں، سیدنا ابو بکر کے دور میں اور سیدنا عمر کے پہلے چھ سالوں میں یہ تین طلاقوں کو ایک طلاق شمار کیا جاتا تھا. اور جب حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ اب طلاق کو اثر نہیں لیتے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تین کو تین ہی شمار کروں گا، تو انہوں نے تین کو تین شمار کر دیا. اب ان کا جو دور ہے اس دور میں اس پر عمل تو ہوا، مگر بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ارشاد ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوا جتنا میں شرمندہ اس مسئلے پر عمل کروانے میں ہوا ہوں، کیونکہ لوگ پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ ان کا ایک قول تھا یا عمل تھا جس کو وقت کے مطابق ان حالات کے مطابق قبول کیا گیا. مگر کیا بعد میں یہ چیز جاری رہی؟ نہیں. فقہاء کرام اس بارے میں مختلف ہیں، ایک ایک فقیہ کے دو دو تین تین فتوے ہیں. تو وہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک انفرادی ہے، تو وہ اگر اس کو ہم شریعت بنا لیں یا کہیں یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک انڈیویجول. اسی طرح انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ حج تمتو کوئی نہ کرے، کہا تھا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حج تمتو ثابت تھا، آپ حج کی نیت کرتے تھے حج تمتو کی. حضرت عمر نے جب کہہ دیا تو نیکسٹ ایئر انہی کے اپنے بیٹے نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے حج تمتو کے لیے تلبیہ کہہ دیا، تو ان کو سمجھایا بھی گیا، انہوں نے کہا آپ کے والد ہیں، خلیفہ ہیں، ان کا کہنا ماننا فرض ہے. تو وہ جواب بھی دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے دور میں حج تمتو کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں آپ کے باپ ہیں، خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ میرے باپ کی بات مانو گے اللہ کے رسول کی؟ اگر کوئی ایسا طریقہ جو ایک انڈیویجول کا ہو اور اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل یا آپ کا کوئی حکم موجود ہو تو ہم کیا کریں گے؟ کیا حکم کو چھوڑ دیں، آپ کے عمل کو چھوڑ دیں، سنت کو چھوڑ دیں؟ نہیں. تو انڈیویجول کا اپنا ایک عمل ہے، اجتہاد ہے، وہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے اور مجتہد سے اچھا اجتہاد بھی ہو جاتا ہے. اگر ٹھیک اجتہاد ہو تو حدیث کے مطابق اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اگر اس سے غلطی ہو گئی ہو تو پھر بھی اس کی خلوص نیت کی وجہ سے اللہ اس کو ایک ثواب ضرور دیتا ہے، اس کی غلطی نہیں لکھی جاتی. یہ ہمارا ایمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو اس لیے کسی بھی مجتہد کو برا بھلا نہیں کہنا، اس کے کسی بھی اجتہاد کے بارے میں ہم نے کوئی غلط کمنٹس نہیں دینا. یہ وہ ہو ایمان ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس حدیث پر ایمان پھر نہیں رکھتے. اس لیے جتنے بھی مجتہدین کرام ہیں ان سب کا احترام کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بس احترام ہو، احترام میں غلو نہ آ جائے. جب غلو آتا ہے کہ نہیں جی پھر غلط ہے، وہ ہمیں منع کیا ہے، جب سے اہل کتاب کو منع کیا ایسے ہمیں بھی منع کیا ہے کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں کوئی غلو نہ کرو. پھر اسی طرح صرف صحیح یا حسن حدیث سے سنت ثابت ہوگی، اس لیے کہ صحیح حدیث کے علاوہ دیگر اقسام حدیث جیسے ضعیف حدیث، موضوع حدیث، متروک، مرسل یا اجتہاد و فتویٰ وغیرہ سے سنت ثابت ہوتی ہے، اور نہ ہی اسے سنت نام دیا جا سکتا ہے، ان سے کوئی سنت ثابت نہیں ہوتی. ضعیف حدیث ہو اس سے کوئی سنت ثابت کرے غلط ہے، موضوع حدیث اس کو حدیث تو اس لیے کہہ دیا کہ منسوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی، ورنہ وہ حدیث نہیں ہے، وہ موضوع ہے. لیکن اس سے کوئی مسئلہ ڈیڈیوس کر کے ہم یہ کہیں یہ بھی سنت ہے، یہ غلط. ٹھیک ہے، اسی طرح متروک ہے، مرسل ہے، ایسی روایات جو ہیں ان سے بھی کوئی بھی سنت ثابت نہیں ہو سکتی. مجتہد کا جو اجتہاد ہے اس کو بھی ہم سنت نہیں کہہ سکتے، وہ اجتہاد ہے اس کا. ہو سکتا ہے اس کی اس وقت اجتہادی نظر یہ ہو، کل کو اس کا علم بڑھے، کوئی اور اس کے پاس سورس آ جائے یا علم آ جائے، وہ کل کے فتوے کو واپس لے لے. اور یہ ہوتا تھا، حقیقت ایسے ہوتا تھا. یہی بڑے بڑے فقہاء کرام جو ہیں ان کی تاریخ پڑھیں، ایک کتاب ہے امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کا نام ہے علم مختلف الحدیث، مختلف الحدیث اس کتاب کا نام ہے، مختلف الحدیث، بڑی اچھی کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے اس کے شروع شروع میں یہ باتیں بیان کی ہیں کہ فقہا جو بڑے بڑے فقہا تھے وہ آج جو فتویٰ دیتے تھے اجتہاد کے مطابق، ہفتے بعد، دس دن بعد ان کا فتویٰ کچھ اور ہوتا تھا. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پچھلے ہفتے آپ نے یہ کہا، مہینے میں یا سال یہ کہا، اور اب یہ کہا ہے، اور پتہ ہے آپ کے اس فتوے کا کیا اثر ہوا ہے، ہم نے حلال کو حرام بنا دیا یا حرام کو حلال کر لیا، اور آج کہتے ہیں کہ نہیں. کہتا بھائی اس وقت وہ علم تھا میرے پاس، اب اللہ نے سجھا دیا، اب یہ ہے، بس اتنی سی بات ہے. پھر حدیث کو تو ضعیف و موضوع کہا جاتا ہے مگر سنت کو نہیں. کوئی یہ نہیں کہتا ضعیف سنت ہے، وہ یہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، موضوع سنت ہے. نہیں، حدیث موضوع ہے، یوں کہتے ہیں. تو سنت و حدیث میں تعداد کے لحاظ سے بھی بڑا فرق ہے. مثلا آپ کی یہ قولی سنت ہے انما الاعمال بالنیات، یہ آپ کا قول ہے، ایک سنت ہے. پھر یہ سنت تقریباً 700 طریقوں سے بیان ہوئی ہے، 700 سندوں سے، اور ہر سند کو، ہر طریقے کو کیا کہا گیا ہے، حدیث. تو 700 حدیثیں مگر سنت ایک ہی ہے. اب اس پہ اگر ڈیڈیوس کرنا ہے تو بڑے بڑے علماء نے اسی ایک حدیث سے بے شمار مسائل ڈیڈیوس کیے، بڑے بڑے علماء نے. صحیح بخاری کو پڑھیں تو صحیح بخاری میں اسی حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ مختلف جگہوں پہ لائے ہیں، اور بے شمار مقامات پہ لائے ہیں، اور ہر مقام پہ لا کے وہاں سے ایک نیا مسئلہ اس حدیث سے ڈیڈیوس کیا جو اسی چیپٹر سے ریلیٹڈ تھا. یہ کتنی بڑی فقاہت ہے. شاید کوئی بندہ ہو جو ایسے سوچ سکے اور ایک حدیث سے اتنے سارے مسئلے نکال سکے. تو اسی طرح ایک ہی حدیث میں بے شمار سنتوں کا استنباط جو ہے یہ فقیہ کا کام ہے. یہ فقیہ جو ہے وہ سوچتا ہے، ٹیکسٹ کو غور کرتا ہے، اور پھر اس سے وہ مسائل کو نکال لیتا ہے. آپ نے آج کے دور میں ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، عالم دین ہیں، شیخ ابن عثیمین، نام سنا ہے، ابن العثیمین، ان کی تفسیر ہے، ایک بڑی اچھی تفسیر ہے، عربی زبان میں آئی ہے، چھپی ہوئی ہے، کبھی موقع ملے نا، بڑی سمپل ہے، آپ عربی پڑھ لیں گی، جو فقہ القلوب سمجھتا ہے نا وہ اس کتاب کو بڑی آسانی سے سمجھ جائے گا. آپ سب نے پڑھی ہے فقہ القلوب؟ ہاں، عربی پڑھنی آتی ہے نا، سمجھ لیتے. آپ یہ عادت نہ چھوڑیں، کتابیں عربی میں اب پڑھنا شروع کریں، یہ عادت نہ چھوڑیں، اب بنا لیں عادت کہ روزانہ ایک آدھ صفحہ میں نے عربی کی کتاب کا پڑھنا ہے. اور کوئی نیا لفظ ہے تو ڈکشنری لیں، اس کا معنی لکھیں، اس کو نہ چھوڑیں جب تک کہ وہ سمجھ نہ لیں. دیکھیں گے آپ انشاءاللہ آپ کی یوز ٹو ہو جائیں گی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی. یہ آپ کی ابتدا جو ہے نا، اب آپ کو یہاں مڈ میں لے آئی ہے. اب اس مڈ سے کیا ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں، ہمت کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ ہمت کیجئے، دیکھیے آپ انشاءاللہ وہ چڑیا کے بچے کی طرح، وہ اڑتا ہے پھر گرتا ہے، پھر اڑتا ہے پھر گرتا ہے، پھر آخر اڑ جاتا ہے. آپ اس سٹیج میں اب پر لگ گئے ہیں آپ کو، بس ہمت کرنی ہے آپ نے اڑنے کی. تو ذرا پھڑ پھڑائیں آپ نے آپ کو، دیکھیں انشاءاللہ آپ اڑ جائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں عربی کے لیں، بڑی بڑی نہ لیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں لائبریری میں پڑھی ہیں، ایک کتاب لے لیں اور یہی سوچ لیں کہ میں نے اس کو پڑھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے. کوشش یہ کریں کہ جو آسان عربی لکھی ہو نا وہ لیں، وہ کتابیں پڑھیں. عربی بولنے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو, میں عربی ایسے سیکھنا چاہتا ہوں یا سیکھنا چاہتی ہوں مجھے بولنی آ جائے, مگر کس سے بولیں گی آپ؟ آپ کا جو ماحول ہے وہ تو آپ کے لیے سازگار نہیں ہے, یہاں تو کوئی عربی سمجھتا ہی نہیں, کوئی سمجھے گا؟ آپ ریڑھی والے سے کیلے لیں اور آپ اسے کہیں میاں یہ عددن بیچتے ہو یا وزنن بیچتے ہو, ہاں؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ تو کہے گا میں درزن بیچتا ہوں. تو اس لیے یہ عربی کا شوق جو ہے نا, کہ ہم عربی جان لیں, وہ ایسی عربی نہ سیکھیں, عربی وہ سیکھیں جو آپ کو قرآن و سنت اور عربی زبان عربی کتابیں سمجھنے کی ایک عادت ڈال دے. آپ نصوص کو سمجھنا کریں, کوشش کریں. ہمارے ہاں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی دقیق اور بڑی مشکل کتابیں عربی زبان کی, اور یہی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, اور جو اس عبارت کو سمجھتا ہے اور پڑھانا جانتا ہے وہ سب سے بڑا عالم شمار ہوتا ہے. مگر وہ عبارت وہ یہی ہے, لکھے موسیٰ اور پڑھے خدا والی بات ہے. کوئی ضرورت نہیں ایسی کتابوں کو, آسان کتابیں پڑھیں جو آپ کو سمجھا دیں بس. آپ کو میرے خیال ہے کبھی کبھی کوئی شاید میسیجز بھی آتے ہوں گے عربی زبان کے, آتے ہیں؟ وہی اسی پیچھے پڑ گیا میں جس کا ترجمہ کرنا ہے, یہ کیا ہے؟ کیونکہ ہے, میں نے دیکھا ہے یہاں پر نا ڈاکٹر فرد کے پاس جو واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے یا ہم نے اپنی فیملی کا جو بنایا ہوا ہے, تو اس میں کبھی کبھی ہم عربی ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے والی کوئی اللہ کی بندی بی بی یا کوئی بندہ سمجھتا ہو تو وہ فوراً اسی کو لے کے بیٹھتا ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں کر دیتا ہے اور وہ پھر سب کو سینڈ کر دیتا ہے کہ یہ جو عربی عبارت بھیجی گئی اس کا یہ ترجمہ ہے, آپ اس کو مزید سمجھیں. تو یہ اچھا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ عربی عبارت اگر آپ کے پاس بھی آئے فوراً اس کا اردو ترجمہ کریں اور پھر اس کو سینڈ کر دیں آگے تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں عربی سمیت. تو کوشش یہی کریں, انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیے. فقہی اعتبار سے سنت اسے کہیں گے جو فرض کے بعد کا درجہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے, یہ پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد ایک تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنت وہ ہوگی جو مدینہ والے جس پر عمل کر رہے ہوں گے اس پر عمل کرنا یہ ٹھیک ہے. تو اس پہ کافی علماء نے اختلاف کیا ہے کہ مدینوں والوں کا عمل کوئی حجت نہیں ہو سکتا. ان کی دلیل یہ تھی کہ مدینہ میں صحابہ رہے ہیں اور مدینہ میں صحابہ کرام کی اولادیں ہیں, تو ان اولادوں نے اپنے والدین سے سنا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, تو اس لیے ان کا عمل ہمارے لیے ایک حجت ہے کہ وہ سنت ہے. مگر دیگر علماء نے کہا کہ یہ صحابہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے یہاں رہے ہوں, بہت سے صحابہ یہاں سے نکلے ہیں, کوئی ایجپٹ چلا گیا, کوئی عراق چلا گیا, کوئی سیریا چلا گیا, کوئی اسی طرح افریقہ چلا گیا, کوئی دوسرے ملکوں میں گیا اور وہاں جا کے سیٹل ہوئے. تو کیا وہ اگر وہاں چلے جائیں اور وہ سنت رسول کو بیان کریں تو وہ سنت نہیں ہوگا؟ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جو صحابہ یہاں رہے ان کی تو سنت ہے اور جو باہر نکل گئے وہ سنت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, یہ آگے پورا پیراگراف ہے تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. پھر سنت اور حدیث, ان دونوں کے بارے میں علماء کے کچھ کمنٹس بھی ہیں کسی عالم کے بارے میں. مثلا سب سے نیچے والی لائن جو ہے دوسری, کہ ماہرین جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مثلا امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے فقی محدث گزرے ہیں اور بڑے بڑے جو شیوخ ہیں یعنی حدیث کے ان کے استاد ہیں. یہ ان سے پوچھا گیا کہ امام مالک, اوزائی اور سفیان ابن عیینہ ان سب میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب دیکھیں یہ سنت اور حدیث کو کس طرح بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اوزائی امام سنت ہیں, امام حدیث نہیں. سمجھا گئی نا؟ یعنی حدیث کو پرکھنا, اس کو سمجھنا اور اس کے ٹیکسٹ کو یاد کرنا, اس کو آگے نیریٹ کرنا, فرق کرنا, یہ امام اوزائی کا کام نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جب حدیث ان کے سامنے آ جاتی تو اس سے وہ سنت ڈیڈیوس کر لیتے تھے. پھر اس طرح سفیان امام حدیث ہیں, امام سنت نہیں. سمجھ آ گئی نا؟ اور مالک دونوں میں امام ہے. کتنے اچھے کمنٹس ہیں. اس سے فرق پتہ چل گیا کہ علماء کو کس طرح لوگ مقام دیا کرتے تھے اور کس بنیاد پہ دیتے تھے. پھر اسی طرح ابن ابی حاتم ہیں, عبد الرحمن بن مہدی کا یہ قول بھی لکھتے ہیں کہ علماء کی مختلف اقسام ہیں, ان میں کوئی امام سنت و حدیث ہے, کوئی صرف امام سنت ہے حدیث نہیں, اور کوئی اس کے برعکس. رہا وہ جو دونوں میں امام ہو, یہ امام ابن ابی حاتم لکھتے ہیں کہ وہ صرف ابو سعید سفیان الثوری ہیں. ابھی ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے, جبکہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ سفیان امام حدیث ہیں, نہیں وہ سفیان ابن عیانہ ہیں, سفیان الثوری یہ سینئر ہیں, یہ کافی پہلے 70s کے یا 60s میں فوت ہو گئے تھے. تو یہ کیا ہیں, دونوں میں امام ہیں, سنت میں بھی امام ہے, حدیث میں بھی امام ہے. یہ فرق اس لیے کہ حدیث کی سند اور متن کا عالم امام حدیث کے علایہ, اور جو حدیث کے ان دونوں حصوں میں صحیح متن سے بھرپور واقفیت کے بعد اس سے استنباط مسائل کرتا وہ امام سنت کے علایہ. یہ سبھی اطباء تھے, سیدلی نہیں تھے. سیدلی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک دوائیاں دینے والا ہوتا ہے, بنانے والا ہوتا ہے. کیا ایک ڈسپینسر؟ نہیں, فارماسسٹ نہ, وہ نہیں جو ڈاکٹر کے اپنے ہی دوائیوں کو آگے بنا کے دیتا ہے مریضوں کو. کمپاؤنڈر, چلیں وہی سمجھ رہے ہیں, کیونکہ وہ دوائیوں کو ادھر ادھر ملا کے نا وہ دیتا ہے, مگر اصل تحقیق تو کس کی ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کی ہوتی ہے نا. وہ کیا کرتا ہے, مریض کو دیکھ کے, اس تکلیف کو دیکھ کے, اسی نوعیت کی کوئی دوائی جو ہے نا وہ اس کو تجویز کر دیتا ہے, اور دوائی لے جاتا ہے, وہ آگے دوائیاں بنا کے اس کو دے دیتا ہے. تو یہ بات اس لیے ہے کہ کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جو محدثین ہیں وہ کیا ہیں, سیدلی ہیں, یعنی وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں, وہ حدیثیں جمع کر دیتے ہیں, مگر اس حدیث سے سب کچھ نکالنا یہ ڈاکٹرز کا کام تھا اور وہ فقہا تھے. تو اس طرح کی باتیں کر کے نا فقہا کو پھر الگ کر دیا جاتا ہے اور محدثین کو الگ کر دیا جاتا ہے, جبکہ فقی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ حدیث کا عالم ہو, اور محدث کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ جانتا ہو, فقہ کو, حدیث کو سمجھتا ہو. تو دونوں ایک دوسرے کی مقام رکھتے, بہرحال ان میں جس کا مرتبہ زیادہ ہوگا اس کو فقی کہہ دیں گے, وہ اتنی سی بات ہے. اب امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے فقی بھی ہیں, اسی طرح یہ بھی ہیں جن کا نام ہم پڑھ رہے ہیں, سفیان الثوری رحمتہ اللہ علیہ. کیونکہ کوئی عالم فقی یا مجتہد کہلانے کا مجاز ہی اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس سند و متن کا صحیح علم ہو اور استنباط کا ملکہ بھی اسے حاصل ہو, ورنہ وہ فقی ہے نہ مجتہد. استنباط کیسے کرے گا جبکہ اس کے پاس حدیث کا علم ہی نہیں, اور حدیث کو وہ پرکھ بھی نہیں سکتا. اگر کوئی ضعیف حدیث کو لے کے یا موضوع حدیث کو لے کے اس سے کوئی استنباط کرے اور مسائل بتائے, تو بتائیے یہ فقاہت ہے؟ ایک اجتہاد ہوگا, وہ نہیں ہوگا. بنیاد صحیح ہونی چاہیے. تو آگے چند قاعدے ہیں, ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے, کہ سنت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کا نام ہے, مقامی یا علاقائی رواج یا رائج استنباط کو سنت نہیں کہا جا سکتا. یعنی ہمارے ہاں جو اپنا رواج ہے, یا ہمارے شادی اس طرح ہوتی ہے, میت فوت ہو جائے تو پھر اس پر ہم یہ کرتے ہیں, ہم اس کو سنت نہیں کہہ سکتے. یہ مقامی رواج ہیں یا علاقائی رواج ہیں, ایسے طریقے جو ہے نا سنت کچھ اور بتاتی ہے, اور یہ رواج اگر سنت کے خلاف ہوں تو پھر یہ رواج غلط ہوں گے, الا یہ کہ وہ اتباع رسول کے زمرہ میں آئے. ہاں اگر یہ رواج سنت کے زمرہ میں آتا ہے تو سر آنکھوں پہ. اتباع سنت سے شیطانی غلو میں آ کر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بڑھانا مقصود ہے, اور نہ ہی کسی اور کو یہ مرتبہ دے کر آپ کے مرتبے کو گرانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, نام اتباع سنت کا استعمال ہوتا ہے مگر کام سارے شیطانی ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم سے بڑھ کر سنت سے عقیدت رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ہے نا, دعوے ہیں نا لوگوں کے. تو یہ طریقے درست نہیں ہیں. غلو بھی نہ کیجئے, جو نبی علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ہے اسی طرح رکھیے, اس طرح آپ کے مرتبے اور مقام کا تحفظ ہوگا, اور آپ کو گرائے بھی نہ, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی. یہ اکثر و بیشتر آپ پڑھتی ہوں گی نا, شان رسالت کانفرنس یا مقام رسول, تو اس پہ جو کانفرنس اور تقریریں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے پر الزام ہی ہوتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، یہ دیکھیے فلاں ہم اتنا بڑا مقام دیتے ہیں اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بہرحال انسان کے اپنے دلائل سے ہی پرکھی جا سکتی ہیں کہ کون صحیح دلائل دے رہا ہے اور کون غلط بات کر رہا ہے، کون غلوف کر رہا ہے. پھر اسی طرح سنت خلفائے راشدین بھی اتباع سنت ہی کا نام ہے. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سنت واضح طور پر ثابت ہو تو صحابہ کرام کے اختلاف سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. مطلب ایک دو صحابی اگر اس سنت سے اختلاف کر رہے ہیں تو وہ سنت اپنے مقام پہ رہے گی، ہم اس کو کمزور نہیں کر سکتے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں اب صحابی کا اختلاف جو ہے اس سنت کو کمزور کر گیا، نہیں، اس کا اپنا مقام ہے. سنت ثابتہ کے مقابل میں صحابی کا انفرادی عمل دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. صحابی کا انفرادی عمل کچھ اور ہو اور سنت کچھ اور کہہ رہی ہو، تو اب انفرادی عمل جو صحابی کا اس کو ہم دلیل بلا رہے ہیں کہ فلاں صحابی یہ کرتے تھے، مگر حدیث یہ کہتی ہے، تو اب کیا کریں؟ کیا اس کو دلیل سمجھیں یا نبی علیہ السلام کی حدیث کو سمجھیں؟ صحابہ بلا شبہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب تھے، مگر ان کا عمل اس وقت دلیل ہو سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً اس باب میں کچھ ثابت نہ ہو. ہاں، اللہ کے رسول نے کوئی بات ہی نہیں کہی، کوئی صحابی اگر اس پہ عمل کر رہا ہے تو وہ دلیل ہو سکتا. جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے ہاتھ اٹھانے کی، عبداللہ ابن عمر کا ایک اثر ملتا ہے رضی اللہ عنہما، آپ سے جب وضاحت آ جائے تو وہی سنت ہوگی. مثلاً بعض صحابہ 20 تراوی پڑھتے تھے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعداد ثابت نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دفعہ کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا، یعنی ان سب نے ایک سمجھا، سیدنا عمر نے انہیں 3 ہی نافذ کر دیا. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتو کو ناپسند کرتے تھے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع میں تشبیہ کے قائل تھے، تشبیہ جانتی ہیں، رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کی بجائے ہاتھوں کو یوں کر لیا جائے اور دونوں گھٹنوں کے درمیان ان ہاتھوں کو رکھا جائے، یہ شروع شروع میں تھا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں. تو ابن مسعود اس کے قائل تھے، وہ کہتے تھے نہیں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کرتے دیکھا، مگر جب بعد میں نبی علیہ السلام نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا ہے تو ان کو شاید یاد نہیں رہا یا دیکھا نہیں، وہ اسی پر ہی عمل کرتے رہے. صحابہ نے ان کو سمجھایا بہت سے تو انہوں پھر مانے. وہ ٹھیک، ایسے مسائل میں صحابہ کرام کے عمل سے سنت ثابت نہیں ہوگی اور نہ ہی صحابہ پر تان کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. صحابی کا انڈیویجول کوئی عمل ہے، انفرادی عمل ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، تو یہ تان ہے، صحابہ کرام پر کرٹیسائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی چیز نیچے آ کے ہمیں علماء کے بارے میں بھی سوچنی چاہیے، فقہا کے بارے میں بھی، کہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا ہے، اگر ان کو صحیح ہو گیا تو اللہ ان کو ثواب ڈبل دے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو اچھالتے پھریں، یہ توہین ہے، یہ علمی کام نہیں ہے، علماء کی عزت نہیں ہے اس میں. پھر دور کی ایک کوڑی بھی دیکھ لیجئے، سنت سے قد رکھنے والے ایک اور دور کی کوڑی لائے، کہ لفظ سنت جو ہے یہ عبرانی لفظ مسنات سے ماخوذ ہے، یہ ہیبرو کا ورڈ ہے مسنات، اسی سے یہ سین نون تا یہ لیا گیا ہے سننا. اور عبرانی میں، ہیبرو میں مسنات کا مطلب کیا ہے؟ کہ زبانی روایات، یہ معنی اس کا. تو لہذا یہ سنت کا لفظ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ بارود ہے، دوسری زبانوں سے لیا گیا ہے. یہ بات بہرحال حسدن کہی گئی ہے، جیسے یہودیوں میں حسد ہے، اور دوسروں کے بھی ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدن من عند انفسہم. تو یہ حسدن کہی گئی ہے کہ بہترین اصطلاحات مسلمانوں کے پاس کیوں ہوں؟ سنت، سنت رسول، یہ بڑی بہترین اصطلاح ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ سنت، اتنی اچھی اصطلاح ان کے پاس کیوں ہے؟ ورنہ لفظ سنت ایک خالص عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہم پڑھ چکے ہیں، راستہ یا طریقہ کے ہیں، اور اصطلاحاً وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور تمام عمر جس پہ آپ قائم رہے ہیں. تو اس کا لغوی معنی دیکھ لیں، اصطلاحی معنی دیکھ لیں، دونوں صورتوں میں یہ کہیں بھی اس معنی میں نہیں آتا کہ یہ زبانی روایت ہے. پھر محدثین نے اس کو زبانی روایت نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے بھی اس کو زبانی روایت نہیں کیا، آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا، ارشادات بھی فرمایا. ہاں مسنات کے لفظ پر ہمیں کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ یہود نے اپنی مذہبی کتب کی روایت زبانی کی ہے، جن میں ان کے اکابرین کے اقوال بھی موجود ہیں، مگر ان کی کوئی سند نہیں ہے. پھر یہ زبانی روایت میں انہوں نے ڈسٹارشن بھی بڑی کی ہے، بڑی تبدیلیاں کر ڈالی ہیں، وہ سند بیان کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اس لیے یہ نام مسنات کا ان کی کتابوں پر ٹھیک چسپاں ہوتا ہے مسنات، مگر ہمارے لیے سنن کا لفظ زیادہ بہتر ہے. چلیے باقی کل انشاءاللہ پڑھیں گے، کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. جی دیکھیں یہ جو فقہا ہیں نا، خاص طور پر امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان میں جو یہ کہتے ہیں فرض الگ چیز ہے اور واجب الگ چیز ہے. فرض کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے فرض ثابت ہوتا ہے، اور واجب خبر واحد اگر صحیح ہو تو اس سے ٹھیک ہے. فرض کا رہ جانا یہ ٹھیک نہیں، اس سے وہ عمل پورا نہیں ہوتا، لیکن واجب رہ جائے تو کوئی بات نہیں، اس سے عمل پورا ہو جاتا. لیکن دیگر جو علماء، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں نہیں، فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، وہ اس میں کوئی فرق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جو فرض ہے وہ واجب ہے، جو واجب ہے وہ فرض ہے، وہ زیادہ تقسیم نہیں کرتے، وہ دونوں کا معنی ایک ہی کرتے ہیں. مگر یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ فرض کا معنی وہی کرتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، قطعی دلیل قرآن مجید ہے، اور واجب ہے جو ظنی دلیل سے ثابت ہو، اور ظنی دلیل وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے. تو واجب رہ جائے تو اس سے فرض بہرحال اگر ادا اس سے پہلے ہو گیا ہے تو واجب کے رہنے سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، زیادہ زیادہ سجدہ صاف کر لے. ٹھیک ہے، اس کی مثال جو ہے نا، انہوں نے مثلا یوں دی ہے کہ ایک بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے دوران اس نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، یہ فرض ہیں. پھر اس کے بعد تشہد پڑھا، یہ بھی فرض ہے، مگر تشہد اتنا پڑھا ہے کہ وہ جو تشہد کی جتنی بھی دعائیں جو فرض ہیں وہ پڑھ لیں. آگے اس نے کچھ پڑھنا تھا کہ ابھی اس نے سلام نہیں پھیرا، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو کہتے ہیں اس کا فرض ادا ہو گئے. اب واجب تھا سلام کرنا، یہ اگر بالفرض اس سے رہ گیا ہے تو اس کی نماز ہو گئی. ٹھیک ہے، مگر امام شافعی کہتے نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا، کہ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، نماز میں داخل ہونے سے تکبیر تحریمہ سے وہ نماز میں داخل ہونا ہوتا ہے، اور جب نماز سے نکلنا ہے تو سلام سے. تو دونوں چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. ہم نے جس طرح بغیر تکبیر کہے ہم نماز میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی طرح بغیر سلام کیے ہم نماز سے باہر نکل سکتے. یہ امام شافعی کی دلیل ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں، تکبیر تو اس نے کہہ دی، باقی اس نے فرائض پورے کر لیے، قیام تھا، رکوع تھا، سجدہ تھا، تشہد تھا، وہ پڑھ لیا، آگے وہ سلام نہیں پھیر سکا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو واجب ہی ہے نا، وہ رہ گیا تو کوئی حرج نہیں، وہ نماز اس کی ہو گئی. مگر امام شافعی کہتے ہیں نہیں، تو ان کی یہ دلیل ہے اور وہ صحیح حدیث ہے. تو بہرحال یہ جو اختلاف ہیں یہ ہیں علمی اختلاف، ان علمی اختلافات کو آپ فقہ میں پڑھیں گی، اور اس کے لیے میں نے کل بھی آپ سے کہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ 4 مہینے آپ نے اور نکالنے ہیں. مشکل لگ رہے ہیں ہاں؟ مشکل لگ رہے ہیں ہاں. دیکھا نا، سب لگتا ہے اتفاق ہے، یہ اجماع ہے آپ کا. چلیے باقی انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.